والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. معزز حاضرين، گزشتہ حضرات نے سنا کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے کی اہمیت کیا ہے. اسلامی سال کا آغاز اختتام ان مہینوں سے ہوتا ہے، اور ان مہینوں میں خصوصیت سے جو اعمال اللہ کو مطلوب ہے اس سے اسلامی مزاج کا اندازہ ہوتا ہے. اسلامی تاریخ میں تاریخ کے آغاز کے لیے مختلف عناوین زیر مشورہ رہے. کسی نے رمضان سے سال کے آغاز کا مشورہ دیا، اور کسی نے کسی اور تاریخ کا، کسی اور واقعے کا، لیکن مشورے میں جو بات سب سے زیادہ قابل قبول سمجھی گئی وہ ہجرت والا واقعہ، اور اسی سے یہ ہجری نظام چل پڑا. اس موقع پر مجھے اس کے سلسلے میں زیادہ عرض کرنا نہیں. ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ماہ محرم کا جو آغاز ہو رہا ہے اس میں اسلامی تعلیم کی نقطۂ نظر سے لڑائی بھڑائی کے آغاز کی ممانعت. دوسرے یہ ہے کہ اس کی نویں اور دسویں یا گیارہویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی تعلیم دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس شکرانے میں کہ پروردگار عالم نے فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات بخشی تھی، اسی دن انہوں نے روزہ رکھا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا زیادہ مستحق، اسی لیے آپ نے بھی روزہ رکھا. البتہ مشابہت نہ رہے، یہود و نصارہ سے اس کے لیے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کے روزہ رکھنے کی تعلیم کی. دسویں محرم کی تاریخ کو فضیلت بہت پہلے ہی سے حاصل ہے. عام طور پر لوگ اس کی فضیلت کو محض شہادت سے مربوط کرتی، یہ صحیح نہیں. شہادت والا جو واقعہ ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر خانوادے کی بڑی تعداد میں، وہ جو واقعہ شہادت ہے بہت ہی سب کے لیے رنج کا، ملال کا، دکھ کا، تکلیف کا باعث، لیکن فضیلت کا تعلق اس دن کا اس سے نہیں. اب لوگوں نے اسلامی بنیادی جو تعلیم ہے اس کو تو نظر انداز کر دیا، اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں جو دوسروں نے شروع کر دی اس کی طرف بہت زیادہ توجہ، اور بہت سارے غلط قسم کے تصورات بھی قائم کر لیے. بہت سی چیزوں کو ماہ محرم میں حرام اپنی طرف سے کر لی. کہ اسلام نے کسی ایسی چیز کو جسے اللہ نے حلال کیا اسے حرام کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت کریمہ اتری، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو آپ اپنے اوپر کاہے کو حرام قرار دے لیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. یعنی آپ نے ایک مخصوص واقعے کے پس منظر میں یہ عہد کر لیا تھا کہ شاید نہیں استعمال کروں گا تو اللہ نے آیات اتر. جو چیز اسلام میں حلال ہے اسے حرام سمجھ لینے کا ہم کو کوئی حق حاصل نہیں. اسی قسم کی چیزیں اس ماہ محرم میں معاشرے میں لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، رواج کی وجہ سے، تو پتہ نہیں کس منظر میں لوگوں نے کیا کیا چیزیں شروع کی تھی لوگوں کی زندگیوں میں آ کے. پہلے کے سال اس میں شادی نہیں کرنا، इसमें नए जोड़े एक साथ में रहना और इसमें गोश्त नहीं इस्तेमाल करना, इसमें कोई खुशी की तकरीब नहीं करना, ऐसी पता नहीं क्या क्या चीजें लोगों ने शामिल कर ली। एक तो इस्लाम से इन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है और दूसरे ये है कि वालावों आशूर खानों अलमों और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। नजरों न्यासों मन्नतों का एक अजीब गरीब किस्म का सिलसिला चलता है। वाहिदीन को अहले ईमान को अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इन तमाम खुराफात से गुरेज और परहेज करना चाहिए। इस मौके पर मुझे इस मौजू पर लंबी गुफ्तगू करने का इस वक्त का रुझान नहीं। जो चीज मुझे अर्ज करने मकसूद थी या जहन में आई वो असल में ये थी कि इस्लाम ने तवारीख के और सालों के तायुन के वास्ते हिजरत को मुतायन फरमाया, तो हिजरी की मुनासबत से हजरात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का एक मिजाज और उसके जरिए से इस्लामी तालीम का एक बुनियादी अहम तरीन हिस्सा आज गोश्त गुजार करने का ख्याल आया। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हिजरत का हुक्म दिया और सहाबा किराम की बड़ी तादाद मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा को जाने लगी और हिजरत करने लगी और खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्के से मदीना तशरीफ ले गए, तो मक्के में लोगों के मकानात थे, लोगों की जायदादें थी, लोगों के कारोबार, वो सब का सब छोड़ के लोग गए। अब वहां पहुंचने के बाद में मसला पैदा हुआ कि भाई ये ठहरेंगे कहाँ, इनके लिए मकानों का निजाम, छोटी सी तो आबादी थी मदीने, इनके लिए मकान का नजम कैसा हो, इनके लिए खाने पीने का निजाम कैसा हो, इनकी रोजगार और मईशत का मसला कैसा हो। जो तालीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अंसार ने पाई थी तो उसके नतीजे में उन लोगों का जो शौक था, जो मिजाज था, जो इशार था, जो कुर्बानी थी, वो देखने से ताल्लुक। महाजरीन मक्के से मदीना पहुंचे, अंसार ने कहा कि ये नस्बत इस्लाम पर मक्के से मदीना हिजरत करके आए हैं, इसके बिना पर ये हमारे मेहमान और हम इनके मेजबान। अभी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म नहीं दिया था, कोई तकसीम नहीं फरमाई थी, लेकिन सहाबा किराम ने आने वाले महाजरीन को अपना मेहमान समझते हुए अपने घर में ठहराना, अपने घर में खिलाना, अपने घर में पहनाना, उनकी जरूरियात को पूरा करने का बंदोबस्त शुरू कर दिया। इतना ही नहीं किया बल्कि जब मुसलसल आमद चलती रही हजरत महाजरीन की, हजरत अंसार मदीने मुनव्वरा के रहने वाले अहले ईमान ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज किया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे मेहमान है और हम इनके मेजबान हैं, इनकी जरूरियात के सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि मुस्तकिल बंदोबस्त हो जाए। इस वास्ते हमारा ऐसा रुझान है कि हम इनके हक में आधी आधी चीजों का फैसला कर लें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के इस मिजाज को देखकर हजरत अंसार के उनके दरमियान में मुवाखात कायम फरमा दी कि एक अंसारी सहाबी का एक महाजिर सहाबी को भाई बना दिया। मुवाकात अब वो हजरात रहे उन घरों में, आते रहे उनके साथ में, जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन एक ख्याल उनको मुस्तकिल बहरहाल रहता होगा कि हम एक मेहमान हैं, ये हजरात हमारी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे जरूरियात को। इसकी बिना पर हजरात अंसार में से बाजों ने यूं कहा कि क्यों ये एहसास इन लोगों के दरमियान में रहने दिया जाए, इस वास्ते ऐसा करो कि हमारी जो जायदादें हैं, हमारे जो बागात हैं, हमारे जो कारोबार हैं, आधा आधा करके इनको दे दे, आधा ये ले ले, आधा हमारे पास रह जाए, वो उस लाइन से मेहनत करें अपना समझकर और हम लोग अपने आधे पर मेहनत करें, इस तरीके से उनको ये एहसास बाकी न रहे कि हमारा अपना कुछ नहीं। पेशकश की जाकर सहाबा किराम ने और बाजों ने तो इस सिलसिले में इंतहा कर दी और यूं कहा, अगरचे उस पर अमल नहीं हुआ और ये चीज वजूद में नहीं आई, लेकिन बाले सहाबा ने यूं कहा कि मेरे पास दो बीवियां हैं और इस सिलसिले में मेरी तबीयत का रुझान कुछ ऐसा है कि इस भाई की इस जरूरत की तकमील के सिलसिले में اگر مناسب سمجھا جائے تو میں اس فیصلے کو تیار ہوں کہ میں ایک سے دستبردار ہو جاؤں اور اس کو اپنی نکاح سے خارج کروں اور عدت کے گزرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ میں نکاح کرے. ایسی عظیم الشان پیشکش حضرات صحابہ کرام انصاری رضی اللہ عنہم کی جانب سے ہوئی اور ان کا مزاج تو کیسا عجیب تھا اس کا تو اندازہ آپ حضرات کو نہیں ہی کہ قرآن کریم میں اللہ نے ان کے اس مزاج کی ترجمانی کرتے ہوئے آیت اتاری وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حضرات صحابہ کرام کی انصار میں سے حضرات صحابہ کی حالت کی ترجمانی میں اللہ نے یہ آیت اتاری. بات یہ تھی کہ ایک کے پاس ایک شخص مہمان آئے, گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا تھا, شام کا وقت تھا, نہ کھاتے تو ان کو کچھ شبہات پیدا ہو سکتے تھے اور وہاں کے ویسے بھی آداب کے خلاف تھا یہ, مہمان کھائے اور میزبان نہ کھائے, مل کے کھانا چاہیے. تو انہوں نے سوچا کہ میں اور یہ دونوں مل کر کھائیں گے تو ایسی صورت میں آنے والے مہمان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی, اس کا پیٹ نہیں بھر سکے گا, اور اگر میں نہ کھاؤں تو پتا نہیں یہ کیا سمجھے. اس واسطے مشورہ کر کے باہم بیوی سے مشورہ کر کے, بیویاں بھی اس زمانے میں ایسی رہتی, مہمان کھا لے کوئی حرج نہیں, شوہر بھوکا رہ جائے, گھر کے دیگر افراد ایک آدھ ٹائم کھانا نہ کھائے کوئی حرج نہیں, لیکن مہمان کی ضرورت پوری ہوگی. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا, کسی نے کہا حضرت کاہے کو رو رہے, کہنے لگے کہ آٹھ دن ہو گئے اب تک, آٹھ دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا. ایسا ان لوگوں کا مزاج, باہم مشورہ کر کے رات کے وقت میں ذرا گل کر دیا, ساتھ میں بیٹھ کے کھائے جیسا کر رہے ہیں اور مہمان نے کھانا کھا لیا. اس پر آیت کریمہ اتاری گئی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر, فرمایا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ضرورت مند کیوں نہ. مزاج صحابہ. جب یہ دیکھا حضرات مہاجرین نے, حضرات انصار تو اپنی نیکیاں اپنے اعمال تو کر ہی رہے ہیں, باقی یہ ہے کہ نسبت اسلام کی بنیاد پر ہجرت کرنے والے لوگوں کی ہر طرح کی مدد و خدمت کرتے ہوئے گویا پورا ثواب لوٹ لے رہے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انصاری تو بازی لے گئے اور سارا اجر و ثواب تو وہی لے گئے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بچے گا. اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, جب تک کہ تم اس کی قدر کرتے رہو گے اور جب تک کہ تم ان کے حق میں دعائیں مانگتے رہو گے, صرف ان کو ہی اجر نہیں ملے گا تم کو بھی ملے گا. یعنی ایسے حالات میں ان لوگوں کی جو نظر تھی وہ ایسی تھی اور معاشرہ ایسا تھی. بقول ایک بزرگ کے اس مضمون کے ذیل میں انہوں نے لکھا کہ اگر آج کا دور ہوتا تو ایسی صورت میں شاید انجمنیں بن جاتی اور یوں ہوتا انجمن تحفظ حقوق مہاجرین اور انجمن تحفظ حقوق انصار, شاید ایسی انجمنیں بن جاتی. وہاں ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا, وہاں ایثار کا, قربانی کا, ایک دوسرے کے ساتھ مواخات کا, معاونت کا, معانست کا, محبت کا, الفت کا, رافت و رحمت کا ایسا عجیب و غریب معاملہ تھا. حضرات صحابہ کرام بھی وہ جو جانے والے تھے ان لوگوں کی خودداری بھی بڑی عجیب, کہا کہ آدھا آدھا کر لیں گے, کہنے لگے کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, مجھے بازار بتا دو. کہاں گے بازار؟ یہ بس بازار گئے اور وہاں سے انہوں نے کاروبار شروع کیا. کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے ہمارے بڑے, نوجوان بچی اچھی طریقے سے سنے اور سمجھے اس بات, مائیں پکارتے پکارتے تھک رہی ہیں اور باپ آرزو اور تمنا کرتے کرتے اس کے جذبات سرد پڑ رہے ہیں کہ میری اولاد اتنی بڑی ہو گئی کہ مائی کو نہیں جاتی, دلچسپی نہیں لیتی, بوجھ بنی ہوئی, جتنے ہی گھرانے ایسے خالی بیٹھے ہوئے رہتے بس کوئی کام نہ ہو. نوجوانوں میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ نے میرے پیچھے اتنی محنت کی, بچپن سے لے کر جوانی تک ہر طریقے کی میری ساری ضرورتوں کو پورا کیا اور میری خواہشوں اور میری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اپنی ہڈیاں کمزور بنا دی, اپنا گودا کھلا دیا, اپنی توانائیاں صرف کر دی, اپنی صحتوں کو متاثر کیا اور یہ چاہا کہ کسی طریقے سے بچوں کی ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے. اب بچے یہ جب بڑے ہو گئے, کمائی کھمائی کے لائق ہو گئے, تو کماتے تھماتے نہیں, کیونکہ وہ بھی لاؤ جو تم نے بینک میں رکھا, وہ بھی بیچو جو تم نے خرید کے جائیداد بنا رکھی, اور تقسیم کر دو ابھی ابھی. ایک دو قبرستانی میں ہر گھر کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں, بہت سارے گھروں کے بچے کمانے میں ماشاء اللہ بہت آگے, وہ کماتے بھی ہیں. بھائی نوجوانوں میں تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ماؤں نے باپ نے ہماری خدمت کی اتنی عمر تک, اب ہمارا کام ہے کہ ماں باپ سے یوں کہیں کہ آپ لوگ آرام سے رہو, ماں سے کرو کہو کہ گھر میں ایک کونے میں مسجد بنا لے, مصلی بچھا دے, وہاں اللہ اللہ کرتی رہے, قرآن پاک کی تلاوت کرے, جو ضرورت ہو پورے ذوق سے شوق سے پورا کرو. والد بزرگوار سے کہو کہ آپ گھر میں آرام سے رہیں, اب آپ کو زیادہ محنت و مشقت پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی جو چاہت ہو, آپ کی جو خواہش ہو اور آپ کی جو ضرورت ہو, میں پوری رغبت کے ساتھ میں, شوق کے ساتھ میں اسے انجام دوں گا, بشرطے کہ وہ چاہت و ضرورت و رغبت حدود شرعیہ کے اندر ہو. اس کا ایک خاص خیال رکھ, یہ زمانے میں خاص طور سے یہ شرط لگانے کی بڑی ضرورت ہے. اور خدمت کر کے یہ مت سمجھنا کہ میں نے کوئی احسان کر دیا, احسان تو اس کا مانو کہ میری ماں باپ نے میری اس خدمت کو شرف قبولیت بخش دی. اپنی سعادت جانو اسے کہ میرے ذریعے سے میرے ماں باپ کی جو خدمت ہو جائے اور پروردگار کے یہاں مقبول ہو جائے. تو میرے بھائی کی یہ مزاج تھا حضرات صحابہ کا کہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے. انصاری صحابہ یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام مہاجرین کوئی دشواری محسوس نہ کرے, اور مہاجرین صحابہ اس بات کی پورا اہتمام کرتے تھے کہ انصار پر ہم بوجھ نہ بنے. بزرگوں کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اس پر مشتمل رہا ہے. بقول کسی بزرگ کے, ساری عمر اسی فکر میں گزرے کہ آشیاں شاخ گل پہ بار نہ ہو. میرے بھائیو اس کا خیال رکھے کہ کسی کے اوپر اپنا بوجھ. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, دوسرے کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے مگر کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتے, دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں. تین قسم کے جانور ہیں, سانپ بچھو وغیرہ ہیں. کسی کے کاٹ لینے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا, کسی کے ڈس لینے سے اس کی بھوک نہیں مٹتی, بس دوسرے کا نقصان ہو جاتا. بعض جانور ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کے کام نہیں آتے تو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے. بعض وہ ہوتے ہیں کہ خود اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں, دوسروں کی خدمت بھی کرتے ہیں. ایک بڑی تعداد ایسی ہے, جیسے آپ دیکھیں گے جتنے جانور ایسے ہیں کہ جو معقول اللحم ہے, جن کا کھانا جائز ہے, آپ دیکھیں گے کہ یہ خدمت بھی کرتے ہیں, ضرورتوں میں کام بھی آتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں کہ خدمت نہیں کرتے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم کسی کو تکلیف تو نہ دو. اور یہ تو مسلمان کی خاص نشانی, مسلمان کی خاص علامت ہے کہ دوسروں کو تکلیف اس کے ذریعے سے نہ ہو. اپنے سے اپنے عزیزوں کو, اقارب کو, گھر کے افراد کو, متعلقین کو, پاس پڑوس کے لوگوں کو, کسی کو اپنے سے تکلیف. وہ مزاج تو بہت اعلیٰ ہے جو حضرات انصار و مہاجرین کا آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ یہ سارا اجر لے رہے ہیں ہماری خدمت کر کے, ایسی صورت میں ہماری آخرت کا کیا ہوگا. یعنی حضرات مہاجرین کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہونے کے باوجود جو فکر غالب تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کا معاملہ کیسا ہوگا, وہاں تو ضرورت ہے اجر کی, ثواب کی, نیکیوں کی, اور سارے اجر و ثواب کے کام انصاری کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں ہمارا آخرت کا کیا ہوگا. کچھ نہیں ہونے کے باوجود وہ فکر دامن کی, آج وہ فکر آج ہم لوگوں کے دل و دماغ پر سوار نہیں. ان کو اندازہ تھا کہ دو دن کی زندگی میں بہت کچھ رہ کر بھی آدمی کے دو دن گزر جاتے ہیں, کچھ نہیں ہو کر بھی آدمی کے دو دن گزر جاتے ہیں. جتنے دن کے واسطے آیا اتنے دن تو رہنا ہی ہے نا. اس ٹائم لے کر آیا ہے, ہر آدمی لے کر آیا ہے, کتنا لے کے آیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں, وہ حکمت ہے ان کی, بتا دیتے تو شاید سارے کاروبار ٹھپ ہو جاتے. حکمت ہے، مصلحت ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں، باقی سب کے سب ٹائم لے کر آئے ہیں، اس سے پہلے جانا نہیں ہے، اس کے بعد رہنا نہیں، طے شدہ چیز ہے یہ بالکل. اب یہ ہے کہ اس وقت تک رہنے میں کسی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ محالہ پھر آ جاتا ہے کہ جاتے وقت میں آدمی کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ جب آدمی کی جان نکل جاتی ہے تو اس کے دونوں ہاتھ ایسا کھل جاتے ہیں اور ہتھیلیاں ایسی پھیل جاتی ہیں اور پورے دیکھنے والوں کو وہ سبق دیتا ہوا جاتا ہے کہ دیکھو خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہی ہاتھ جا رہا، کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے کسی کے پاس. تو اس حالت میں بھی ان لوگوں کو آخرت کی فکر تھی. ہم کمزوروں پر اللہ نے کرم کیا کہ نہ فقر ہے نہ فاقہ ہے، دو دو تین تین دن تک کھانا پانی میسر نہیں، پتا نہیں کوئی ایک آدھ آدمی بھی نہیں ہوں گا اس سینکڑوں بلکہ ہزاروں کے مجمعے، اس کے باوجود وہاں کی فکر دامنگیر نہیں، وہاں کچھ نہیں تھا تب بھی وہی فکر دامنگیر تھی کہ حضر و ثواب تو سارا انصاری لے کے، سارے انصاری صحابہ لے کر جا رہے ہیں. میرے بھائی یہ مزاج ہے اسلام کا، یہ ایثار کو پسند کرتا ہے، قربانی کو پسند کرتا ہے، اس میں بھی ایک قسم کی لذت ہے، مٹھاس ہے، حلاوت ہے. آدمی خدمت کرے دوسرے کی اور خوش ہو، یہ بہت اچھی علامت ہے آدمی کی. اللہ کرے کہ حضرات صحابہ کرام کی اخلاقیات کے ان عظیم الشان اخلاق کی اخلاقیات کی لین کے پہلوؤں میں سے کوئی پہلو ہمیں بھی سمجھ میں آئے اور اس کے تقاضوں پر صحیح رخ سے عمل کرنے کی تعالیٰ سب کو توفیق بخشے.